बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उस खुदा का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया है, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी है और इंसान को वो सब कुछ बता दिया है जो उसे नहीं मालूम था। बेशक इंसान सरकशी करता है कि अपने को बेनियाज ख्याल करता है। बेशक आपके रब की तरफ वापसी है। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो मना करता है बंदे खुदा को जब वो नमाज पढ़ता है? क्या तुमने देखा कि अगर वो बंदा हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म दे तो रोकना कैसा है? क्या तुमने देखा कि अगर उस काफिर ने झुठलाया اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ الاخ کی آیات 1 سے 14 تک کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے کریم منصوری۔ اور اب اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور سیاسی مسائل پر مشتمل انٹرویو بھی پروگرام میں شامل رہے گا۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد آپ سامعین ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکھے سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام یادوں کے جھروکھے کے بعد عید نوروز کے مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، اور اس خصوصی پروگرام کے بعد اخبارات کی شہ سرخیوں پر مشتمل پروگرام آئین صحافت آپ سنیں گے۔ پروگرام آئین صحافت کے بعد پروگرام آئین صحافت کے بعد ہمارے نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو سامعین یہ تو نہیں، اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری شام کی دوسرے مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر ایونٹ مطابق 9835 کلو ہرز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائف نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کی آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامن گرد و پیش میں پہلے پیش کی جاتی ہیں عالمی خبریں، تو لیجیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے سماعت فرمائیے خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج 81واں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ صدر ایران حسن روحانی نے یوم پاکستان کی مناسبت سے پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے نام اپنے پیغامات میں مبارکباد پیش کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ نوروز تشدد، دشمن اور یونی پولرزم کی نفی کا پیغام دیتا ہے۔ اور جارحہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت سنا سمیت مختلف شہروں کے رہائشی علاقوں میں شدید فضائی حملے کیے ہیں۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ آج 81واں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اسی مناسبت سے آج پاکستان میں عام تعطیل ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر کے تناظر میں طبی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے مقامی سطح پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایوان صدر میں مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں صدر مملکت عارف علوی نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات کے لیے کئی شخصیات کو ایوارڈ اور تمغے بھی تقسیم کیے۔ پاکستان کے صدر، وزیراعظم اور اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے یوم پاکستان کے موقع پر الگ الگ تہنیتی پیغامات جاری کر کے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے وضع کیے گئے اتحاد، ایمان اور تنظیم کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے سابق صدر اور اپوزیشن کی جماعت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے بھی اپنے پیغام میں کم و بیش انہیں خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمیں قائد اعظم کے فلسفے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 23 مارچ کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21-21 توپوں کی سلامی سے ہوا، جبکہ ٹی وی چینلوں سے بھی خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں۔ تاہم اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث یوم پاکستان کے موقع پر ہونے والی پریڈ 23 مارچ کے بجائے 25 مارچ کو منعقد کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ 23 مارچ سن 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں مسلمانان ہند کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کی قرارداد پیش کی گئی تھی، جو قرارداد پاکستان کہلاتی ہے۔ پاکستان کے عوام ہر سال اس دن کو یوم پاکستان کے نام سے مناتے ہیں۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے یوم پاکستان کی مناسبت سے پاکستان کے صدر عارف علوی اور وزیراعظم عمران خان کے نام اپنے علیحدہ علیحدہ پیغامات میں انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنے پیغامات میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور پاکستان کے اعلی حکام مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دو برادر اور مسلمان ممالک کے مابین باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں ترقی و پیش رفت کے امکانات موجود ہیں، اور دونوں ممالک کے مابین ثقافتی اور تمدنی اشتراکات پائے جاتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنے پیغام کے آخر میں پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور ملک کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر ایران نے کہا کہ تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات اور تعاون کا فروغ دونوں ملکوں اور دونوں ممالک کی اقوام نیز علاقے کے مفاد میں ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ نوروز تشدد، دشمن اور یونی پولرزم کی نفی کا پیغام دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں نوروز کی عالمی تقریب سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی کا کہنا تھا کہ نوروز کا تہوار پائیدار ثقافت کا آئینہ دار ہے اور اپنے اندر امید، امن اور بھلائی کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ نوروز کا تہوار انسانی اقدار کے فروغ کے ذریعے خطے کی اقوام کے درمیان دوستانہ تعلقات کی تقویت میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے مزید کہا کہ ایسے دور میں جب تشدد، دشمنی اور یونی پولارزم اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے، نوروز کے پیغام کو پہلے سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ قابل ذکر ہے کہ نوروز کی عالمی تقریب ایران سمیت نوروز منانے والے 11 ملکوں کے تعاون سے پیر کو اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد کی گئی۔ اقوام متحدہ نے سن 2010 میں ایران اور نوروز منانے والے 11 ملکوں کی درخواست پر ہر سال 21 مارچ کو نوروز کا عالمی دن قرار دیا تھا۔ ایران کے وزیر دفاع امیر حاتمی نے کہا ہے کہ ایران کی واجب الادا رقم ادا کرنے کے لیے برطانیہ کے عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے ایران کی رقم ادا کرنے کے لیے لندن کے اقدام کی ضرورت کے بارے میں برطانوی وزیر جنگ کے حالیہ بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں برطانیہ کی جانب سے اپنے موقف پر عمل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی وزیر جنگ نے 42 سال بعد اپنے ملک کے اس قسم کے موقف کا اعلان کیا ہے، تاہم ہمیشہ اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ برطانیہ کے موقف اور عملی اقدامات میں فرق پایا جاتا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع امیر حاتمی نے کہا کہ تہران کی واجب الادا رقم واپس کیے جانے کے بارے میں لندن کی عدالت کے فیصلے کے پیش نظر اس بات کی امید کی جاتی ہے کہ برطانیہ کی جانب سے کوئی عملی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ برطانوی وزیر جنگ نے ریڈیو ٹائمز سے گفتگو میں کہا ہے کہ برطانیہ کی جانب سے ایران کی رقم واپس کیے جانے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ ایران کی جانب سے برطانیہ کو یہ رقم سن 70 کے اشرے میں 1500 ٹینک اور 250 بکتر بند گاڑیوں کی خریداری کے لیے ادا کی گئی تھی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ جارحہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء سمیت مختلف شہروں کے رہائشی علاقوں میں شدید فضائی حملے کیے ہیں۔ یہ حملے سعودی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز پیش کیے جانے کے بعد انجام دیے گئے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صوبہ مغرب میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی پیش قدمی پر تلملائے جارحہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے دارالحکومت صنعاء سمیت یمن کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹیلی ویژن چینل کی رپورٹ کے مطابق یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صنعاء کے ہوائی اڈے اور صوبہ صنعاء کے کئی علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ صوبہ حجہ کو بھی سعودی اتحاد نے اپنے شدید حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ابھی تک ان حملوں میں ممکنہ طور پر ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ یہ حملے سعودی عرب کے اس اعلان کے بعد کیے گئے ہیں کہ ریاض نے یمن جنگ کے خاتمے کے لیے ایک فارمولا تیار کیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی فرما روا کے بیٹے اور اس ملک کے نائب وزیر دفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزیز نے دعویٰ کیا ہے کہ فائر بندی سے متعلق ان کے ملک کا منصوبہ یمن کا بحران ختم کرنے اور سیاسی راہ حل تک پہنچنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بھی جارحہ سعودی اتحاد کے کمانڈروں کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یمن میں فوری طور پر جنگ بندی کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ایک فارمولا تیار کیا ہے جس کی روح سے صنعاء ایئرپورٹ محدود پیمانے پر کھل جائے گا اور الحدیدہ بندرگاہ کا محاصرہ نرم کر دیا جائے گا۔ فیصل بن فرحان نے ایک بار پھر ایران پر یمن کے امور میں مداخلت کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یمن کی جنگ کے طویل ہونے کی وجہ یمن کے امور میں بقول ان کے تہران کی مداخلت ہے۔ دوسری جانب یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد بن عبدالسلام نے سعودی عرب کی تجویز کے بارے میں کہا ہے کہ یہ نئی نہیں ہے بلکہ پرانی تجویز ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سعودی عرب خود یمن کے خلاف جارحیت کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس منصوبے میں اس حقیقت کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا کہ یمن کو جارحیت کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ منصوبہ سنجیدہ نہیں ہو سکتا اور پھر کوئی نئی بات بھی نظر نہیں آئے گی۔ واضح رہے کہ یمن کے خلاف وحشیانہ سعودی جارحیت 26 مارچ کو 7ویں برس میں داخل ہو جائے گی۔ امریکہ اور یورپ میں کورونا کے پھیلاؤ میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ویکسین کی فراہمی کے معاملے پر یورپی ملکوں میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور برطانیہ نے یورپی یونین کو خفیہ چینلوں سے دھمکی آمیز پیغامات ارسال کیے ہیں۔ سی این این ٹی وی سمیت مغربی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق امریکہ اور یورپ میں کورونا کے پھیلاؤ میں خطرناک حد تک اضافے کے بعد متعلقہ اداروں نے عوام سے احتیاطی تدابیر پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کی اپیل کی ہے۔ وبائی امراض کے امریکی ادارے CDC نے کہا ہے کہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے جاری وسیع ویکسینیشن مہم کے باوجود لازمی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد میں کمی کے باعث ملک کو کورونا کی شدید ترین لہر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عالمی ادارے صحت سے وابستہ ادارے ورلڈو میٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 3.5 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ 5,56,000 کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کی فہرست میں ریاست کیلیفورنیا، ٹیکساس، فلوریڈا، نیو یارک اور ایلینوائے کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ امریکی ریاستیں ہیں۔ وبائی امراض کے امریکی ادارے کے مطابق کورونا کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں کے باعث سن 2020 امریکی تاریخ کا سب سے زیادہ ہلاکت خیز سال ثابت ہوا ہے۔ دوسری جانب اطالوی وزارت صحت نے یورپی ملکوں میں برٹش کورونا کے پھیلاؤ میں شدت کے سلسلے میں سخت خبردار کیا ہے۔ اطالوی وزیر صحت نے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ براعظم یورپ میں کورونا وائرس کے مریضوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آسٹریا کے چانسلر سباسٹین کورتس نے بتایا کہ ویانا سمیت ملک کے 3 صوبوں کو برٹش کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا سامنا ہے اور اسپتالوں کی صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل کا اس موقع پر کہنا تھا کہ برٹش کورونا کے پھیلاؤ اور مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر ملک کے مشرقی صوبوں میں ریستورانوں اور قہوہ خانوں کو عید پاک کے بعد ہی کھولنے کا حکم دیا جائے گا۔ جرمن حکومت کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر ملک گیر سماجی پابندیوں میں 18 اپریل تک توسیع کا ارادہ رکھتی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جرمنی میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 26,70,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 75,200 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ادھر برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن نے کہا ہے کہ بعض یورپی ملکوں میں کورونا وائرس کی تیسری لہر میں شدت کے باعث برطانیہ بھی سنگین صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ کورونا کی جس لہر کا ہمارے دوستوں کو سامنا ہے وہ برطانیہ بھی پہنچ سکتی ہے اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ چین اور روس کے وزراء خارجہ نے ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے اور غیر مشروع طور پر جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی پر تاکید کی ہے۔ سی ڈی ٹی این ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اپنے دورے چین کے موقع پر چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں اہم علاقائی، عالمی اور جوہری معاہدے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ سرگئی لاوروف نے اس موقع پر امریکہ کی خود غرضانہ پالیسی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ روس اور چین کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے دباؤ ڈالنے والے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کریں اور اپنے مشترکہ مفادات اور عالمی تعاون کی پالیسی کے لیے مشترکہ اقدامات کریں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پروگرام گرد و پیش میں خبروں کے بعد سیاسی گفتگو کا وقت۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے یمن پر 6 سال کی جارحیت کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یمن کی جنگ کو ختم کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ دوسری جانب یمن کی قومی حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے جنگ بندی کی سعودی تجاویز پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی تناظر میں جب ہم نے ایران میں مقیم سینئر تجزیہ نگار طاہر نقوی سے یہ پوچھا کہ سعودی عرب اپنے قول میں کتنا سچا ہے اور کیا یمن میں جنگ بندی کے سعودی منصوبے کو قبول کر لیں گے، تو انہوں نے کہا،
جی پہلی بات تو یہ ہے کہ خود آپ نے بھی یہاں پہ اشارہ کیا کہ انصار اللہ کی جو انقلابی تحریک ہے یمن کی، اس کے جو ترجمان ہم نے اس کو ایک پرانی اور تکراری تجویز قرار دی ہے، یعنی کوئی اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک طرح کا آگے کی طرف فرار ہے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ ان جرائم کو قبول کریں اور یہ جو ہے وہ تسلیم کریں کہ ہم نے جرم کیا ہے، تو یعنی اپنے آپ کو ایک ناجی کی حیثیت سے شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ مہربان ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دوسرے معنوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اعتراف شکست بھی ہے، چاہے جس پیرائے میں بیان کریں، جس کالم میں بیان کریں، لیکن یہ ہے کہ اول تو یمنی تو وہ اس کو یعنی کوئی نئی چیز نہیں سمجھتے، لیکن یہ خود سعودی عرب کی طرف سے یہ کہنا کہ خود ان کا اعلان شکست ہے۔ وہ سعودی عرب جو کہ عالمی استعمار کی شہ پر تمام تر نظامی، عسکری سپورٹ اور میزائل اور پورے اسلحے کے ساتھ جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم 4 سے 6 ماہ میں یمن کو جو ہے لے لیں گے اور قبضہ کر لیں گے, اور وہی یعنی کیا ہوا, یعنی کیا ایسے جو ہے وہ عوام رونما ہوئے کہ وہی سعودیہ جو کہ 4 سے 6 ماہ میں عالمی استعمار کی شہر پہ لینے کا دعوے دار تھا, قبضہ کرنے کا دعوے دار تھا, 6 سال کے اندر استقامتی محاذ میں کیا کچھ جو ہے وہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ اس کی یعنی ناخن چنے چبائے ہیں, ان کی خاک زمین کے ساتھ جو ہے وہ ان کی خاک میں ملا, ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, خاک چٹائی ان کو. اور خود رہبر معظم نے کہا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا, اور انہوں نے ایک فارسی کی ٹرم استعمال کی تھی کہ ان کی جو ہے وہ بینی شون بے خاک مالی دے خاص, ان کی جو ہے وہ خاک چٹائیں گے ان کو ہم. تو آج وہی دن ہم دیکھ رہے ہیں, وہی ہم جو ہے لمحات دیکھ رہے ہیں, اور یہ سعودی عرب کا اعلان شکست نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے عالمی استعمار کا جو ہے وہ اضافی شکست ہے. یہ فقط سعودی عرب کا جو ہے وہ, کیونکہ ایک ملک نہیں ہے, پورا استعمار اس کے ساتھ ہے, تمام عرب اس کے ساتھ تھے, عربی غربی اور جو ہے وہ عبری, اسرائیل بھی اس کے ساتھ شامل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی جو رہبر معظم کی جو منطق ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ ہوں گے, خدا کے وعدوں پر حسن ظن کریں گے, اور یہ بہت اہم چیز ہے جو ہے وہ کہ اگر ہم جو ہے وہ خدا کی اس پہ باور کریں گے, یقین کریں گے, تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا. اور یہ خود درس ہے عالم اسلام کی تمام تر حکومتوں کے لیے, تمام تر استقامتی محاذوں کے گروہوں کے لیے, تمام جماعتوں کے لیے, کہ پورا ایک طرف پورا جہان کھڑا ہے اور ایک طرف ایک پابرہنہ جو ہے یمنی کھڑے ہیں, اور وہ آج جو ہے وہ ایک اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ اب یہ پہلے جو ہے وہ یعنی وہ نہ فقط وہ یمن پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے, اور آج ان کو جو ہے وہ بجائے لینے کے دینے پڑ رہے ہیں. اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان کا جو جدہ کا ایئرپورٹ ہے, ان کا ریاض کا ایئرپورٹ ہے, ان کے اہم ترین علاقے جو ہے وہ یمنی میزائل کی دسترس میں ہیں, اور آرامکو نامی ان کی سعودی عرب کی جو آئل کمپنی ہے, دیکھیں آپ پوری دنیا میں اہم ترین جو ہے آئل کمپنی, اس پہ انہوں نے میزائل فائر کیے ہیں. یہ اہم ترین میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹائم ہے, ایک پیریڈ ہے, اور یہ اس ٹائم پہ یمنی جو ہے وہ چونکہ اٹیکنگ میں ہے, پہلے ڈیفینڈنگ میں تھے, اب اٹیکنگ میں ہے, اور اب سعودی عرب جو یہ پیشنہاد دے رہا ہے, تجویز دے رہا ہے, دراصل یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے. اب یہ مستقبل کو بھام چکا ہے, اب یہ استقامی محاذ کی قوت کو اور طاقت کو بھام چکا ہے, کہ اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم یمن پہ حملہ کریں گے, بلکہ اب جو ہے وہ یمن کے حملوں کو کیسے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ بچاؤ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ جو تجویز پیش کی ہے انہوں نے, یہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں.
سمین, گرد و پیش پروگرام میں سیاسی گفتگو کے بعد سیاسی تبصرہ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم.
روس اور چین کے وزرائے خارجہ نے جامع ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی غیر مشروط واپسی کا مطالبہ کیا ہے. اطلاعات کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے چین کے شہر گوئلن میں پیر کو ایک دوسرے سے ملاقات کی, جس میں دونوں وزرائے خارجہ نے جامع ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی غیر مشروط واپسی پر زور دیا. روس اور چین کے وزرائے خارجہ نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کہا کہ ان کے ممالک کا موقف ہے کہ امریکہ کو غیر مشروط طور پر اور جلد از جلد جامع ایٹمی پروگرام یا جے سی پی او اے میں واپس آ جانا چاہیے. انڈیز اسے ایران کے خلاف عائد پابندیوں کی بھی اٹھا لینا چاہیے. اسی کے ساتھ روس اور چین کے وزرائے خارجہ سے بھی کہا کہ وہ ایٹمی معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کو بحال کریں. روس اور چین کے وزرائے خارجہ سرگئی لاوروف اور وانگ یی نے ایٹمی معاہدے پر ایٹمی عدم پھیلاؤ پر بھی زور دیا. جامع ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی غیر مشروط واپسی کا روس اور چین کے دو اعلی عہدیداروں کا مطالبہ جامع ایٹمی معاہدے کے بارے میں ان دونوں ممالک کے موقف کا آئینہ دار ہے. یہ دونوں ممالک جامع ایٹمی معاہدے کے باقی رہنے اور علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے اس معاہدے کی اہمیت, نیز ایٹمی معاہدے سے متعلق حقوق اور فرائض کے درمیان توازن کی برقراری کی ضرورت پر بارہا تاکید کر چکے ہیں. روس اور چین جامع ایٹمی معاہدے کی بعض شقوں پر عمل درآمد روک دینے کے ایران کے موجودہ اقدام کو بھی گروپ 4+1 کے رکن یورپی ممالک کی بار بار کی خلاف ورزی, نیز مئی سن 2018 میں جامع ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی ایک طرفہ اور غیر قانونی علیحدگی اور ٹرمپ حکومت کے دور میں ایران پر عائد کی گئی شدید ترین پابندیوں کا رد عمل قرار دیتے ہیں. لہذا ان دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے امریکہ سے جامع ایٹمی معاہدے میں غیر مشروط واپسی کا مطالبہ کیا, کیونکہ امریکہ ہی موجودہ غیر یقینی صورتحال کا ذمہ دار ہے. امریکہ میں جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ حکومت کے اقدامات تبدیل کرنے کے اپنے سابقہ موقف پر عمل کرتے ہوئے فوراً جامع ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا اعلان کر دیں گے, لیکن بائیڈن حکومت کی تشکیل کو 2 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد بائیڈن اور ان کی حکومت کے اعلی عہدیداروں کے اقدامات سے ایسا لگتا ہے کہ واشنگٹن اس امید پر کہ ایران امریکہ سے کسی طرح کی مراعات حاصل کیے بغیر ہی جامع اٹمی معاہدے کے تمام شقوں پر پھر سے عمل درآمد شروع کر دے گا، ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی شکست خوردہ پالیسی پر بدستور عمل کرنے کا خواہاں ہے۔ بائیڈن حکومت نے جامع اٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے اٹمی معاہدے کے بعض شقوں پر عمل درآمد نہ کرنے کے ایران کے اقدامات کی بحالی کی شرط رکھی ہے، جن اقدامات پر ایران نے امریکہ کے اٹمی معاہدے سے ایک طرفہ اور غیر قانونی علیحدگی اور معاہدے کے یورپی ارکان کی طرف سے اپنی معینہ ذمہ داریوں پر عمل نہ کرنے کی بنا پر عمل شروع کیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے بھی کہا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے دوبارہ لگائی گئی یا اضافی تمام پابندیوں کو غیر مشروط طور پر اٹھا لیا جائے۔ ایران نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اس کو جامع اٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی کوئی جلدی یا اس پر کوئی اصرار نہیں ہے، کہا ہے کہ امریکہ کو جامع اٹمی معاہدے سے ایک طرفہ علیحدگی کی وجہ سے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کسی شرط کا اظہار کرے۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کو، جو ایران کے خلاف ایک محاذ بنائے ہوئے ہیں، یہ امید ہے کہ ایران کے اصولی مطالبات کی تکمیل کیے بغیر، یعنی تمام امریکی پابندیوں کو اٹھائے بغیر ہی، اس کو جامع اٹمی معاہدے کے تمام شقوں پر عمل درآمد کے لیے مجبور کر سکتے ہیں، جبکہ ایران کا موقف پائیدار اور ناقابل تغیر ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، اشاعت آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ابھی آپ سامعین سماعت فرما رہے تھے پروگرام گرد و پیش، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشمے نرگس نشرا کے مازا غل بسر خانن دو چشمے نرگس نشرا کے مازا غل بسر خانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا زسر سینہ اش جامی علم نشراہ لکا برخان زسر سینہ اش جامی علم نشراہ لکا برخان زمیرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا زمیرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 3 فروردین 9 شعبان اور 23 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. نو شعبان سن 481 ہجری قمری کو مصر کے مشہور عالم و فقیہ ابن براج طرابلسی نے وفات پائی. وہ مصر میں پیدا ہوئے تھے. ایک مدت تک موجودہ لبنان کے شمال میں واقع شہر طرابلس میں قاضی کے عہدے پر رہنے کی وجہ سے وہ طرابلسی مشہور ہوئے. انہوں نے سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی جیسے جید علماء سے کسب فیض کیا. ابن براج ایسے مشہور مسلمان دانشور ہیں جن کے نظریات اور خیالات کو عظیم فقہا نے اہمیت کی نگاہ سے دیکھا ہے. انہوں نے فقہ اور علم کلام کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں. ان کی معروف کتاب الجوامع الفقی ہے جو 800 سے زائد سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے. یہ کتاب علم فقہ کے معتبر ماخذ میں شمار ہوتی ہے. نو شعبان سن 577 ہجری قمری کو بغداد کے ممتاز فقیہ اور ماہر لسانیات ابو البرکات عبد الرحمن بن محمد نے وفات پائی. وہ ابن امباری کے نام سے مشہور تھے. انہوں نے اپنی تعلیم بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں مکمل کی, اور اپنے علم میں اضافہ کرنے اور اعلی مدارج تک رسائی کے لیے انہوں نے اسی مدرسے میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا. ابو البرکات عبد الرحمن بن محمد نے بہت سے مقالے اور کتابیں تحریر کی ہیں جن میں الاسرار العربیہ کتاب خاص طور پر قابل ذکر ہے. 23 مارچ سن 1749 عیسوی کو فرانس کے مشہور ریاضیدہ اور ماہر طبیعیات و فلکیات سائمن لاپلاس پیدا ہوئے. انہوں نے چاند، سیاروں، دمدار ستاروں اور سمندر کے مد و جزر کے بارے میں اہم تحقیقات انجام دی، مگر ان کو زیادہ شہرت منظومہ شمسی کے بارے میں ان کے نظریے سے حاصل ہوئی. اس مشہور سائنسدان نے فزکس میں الیکٹرو میگنیٹزم کا بھی انکشاف کیا اور اپنے دور کے مشہور دانشور لاوازیا کے تعاون سے اجسام میں قوت کشش اور محنت سے حاصل ہونے والی گرمی پر تحقیق کی. سائمن لاپلاس نے اپنی تحقیقات پر مشتمل کئی کتابیں بھی لکھی ہیں. 1827 میں ان کا انتقال ہوا. تیئیس مارچ سن 1919 عیسوی کو اٹلی میں بینیٹو موسولینی کی قیادت میں فستائی تحریک کا آغاز ہوا. فستائیت کا اطلاق ہر استبدادی اور آمرانہ حکومت پر ہوتا ہے جو نسل پرستی اور انتہا پسندی پر مبنی قوم پرستانہ طرز فکر کی حامل ہوتی ہے. فستائیت اپنے مخالفین کو کچل کر آزادی ختم کر کے عقائد و نظریات پر سخت سینسر لگا کر اپنی حاکمیت کو آگے بڑھاتی ہے. یورپ میں فستائی حکومت جو سیاہ کپڑوں کی تحریک کے نام سے بھی معروف ہے، تاریخ میں تلخ واقعات کا باعث بنی. 1922 میں جب موسولینی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اٹلی میں استبداد کے ساتھ حکومت کی، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہٹلر کے ساتھ ان کا اتحاد دوسری جنگ عظیم کی ابتدا میں مؤثر ہوا. تیئیس مارچ سن 1940 عیسوی کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی. تحریک پاکستان میں اس دن کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اس کا نام یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن پڑ گیا. اس دن برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کا باقاعدہ مطالبہ لاہور کے مشہور منٹو پارک میں، جسے اب اقبال پارک کہا جاتا ہے، مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت بانی پاکستان محمد علی جناح نے کی. یہ قرارداد شیر بنگال مولوی فضل الحق نے پیش کی، جو قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی. یہ دن پاکستان میں یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے. تیئیس مارچ سن 1962 عیسوی کو عالمی ادارہ موسمیات کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا. یہ ادارہ اقوام متحدہ سے وابستہ ہے اور دنیا کے موسمیات کے تمام ادارے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. عالمی ادارہ موسمیات کے قیام کی مناسبت سے 23 مارچ کو عالمی یوم موسمیات قرار دیا گیا ہے. اس ادارے کے اہداف میں عالمی سطح پر موسمیات سے متعلق اعداد و شمار کو قابل اعتبار بنانے میں مدد کرنا شامل ہے. تین فروردین 1384 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز فلسفی اور دانشور علامہ سید جلال الدین آشتیانی کا انتقال ہوا. وہ ایران کے وسطی شہر آشتیان کے ایک مذہبی اور علم دوست گھرانے میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم اسی شہر میں حاصل کی. اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایران کے مذہبی شہر قم کے مدرسے فیضیہ میں داخل ہو گئے، جہاں انہوں نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ، آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی اور علامہ طباطبائی جیسے عظیم اساتذہ سے علم حاصل کیا. وہ کچھ عرصے کے بعد مشہد مقدس چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنی باقی زندگی اعلیٰ دینی درسگاہ اور یونیورسٹی میں درس و تدریس میں گزاری. ان کی زیادہ توجہ عالم اسلام کے مشہور عارف محی الدین ابن عربی اور ایران کے عظیم فلسفی ملا صدرہ کے افکار و نظریات پر تھی. انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں شرح مقدمہ قیصری بر فصوص الحکم، ہستی از نظر ملا صدرہ اور تفسیر سورہ حمد کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے.
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے عید نوروز کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال.
مبارك مبارك عيدكم مبارك 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 روزتون مبارك.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. عید نوروز کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں. عید نوروز کی آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ ہم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آ رہا ہوگا.
سامعین، نوروز ایرانی اقوام کا قدیم تہوار ہے. اس کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہ تہوار بہت زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود زندہ و پائندہ ہے. ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ اگر ہم ہر چیز کو اس کے اصلی مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسان کے ماضی پر اس کے حال کی طرح نظر ڈالنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ قدیم واقعات اور علامتوں کا سمجھا جانا ضروری ہے. دنیا بھر کے لوگوں کی بہت سی موجودہ روایات کی جڑیں ماضی میں پیوست ہیں. وقت گزرنے اور انسان اور اس کے افکار کے ساتھ ساتھ یہ روایات پروان چڑھی ہیں. جشن یا عید نوروز ایک ایسا ایرانی تہوار ہے جو 2500 سال سے زیادہ عرصے سے منایا جا رہا ہے. برسہ برس سے یہ جشن ایک مہمان کی طرح ایرانیوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے اور اپنے ساتھ خوشی و مسرت لاتا ہے. اپنے سارے نشیب و فراز کے باوجود یہ جشن ابھی تک باقی ہے. بلا تفریق مذہب و قوم سبھی ایرانی اسے بے حد پسند کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ نوروز کا سرچشمہ ایرانیوں کے ہزاروں برس پرانے عقائد ہیں. یہ جشن اسطورہ اور افسانے سے جڑا ہوا ہے، لیکن مزید گفتگو سے پہلے ہم اسطورہ اور افسانے جیسی بعض اصطلاحات پر روشنی ڈالتے ہیں.
در هوای دل انگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کنم، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم باد بهار، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی باران. ای سفر کرده دلدار من با بهاری که می آید بیا، اگر هست دل از کار من خنده های تو بکشاید بیا،
سرور من، زنده کن من دیگر من، میشه به فصل عاشقی خندت بهار آور من. ای یار دیری جانم شور شیره، شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم، بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم باد بهار. در هوای دلانگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صفا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم باد بهار. بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم باده باران.
اسطورہ یا میت کیا ہے؟ یہ ایسا لفظ ہے جو ہم نے بارہا سنا اور استعمال کیا ہے. ماہرین کے مطابق اسطورہ یا میت کا تعلق کرہ ارض پر انسانی زندگی کے ابتدائی مرحلے سے ہے، یعنی وہ زمانہ جب انسان بہت سے طبیعی مسائل کے جبر سے آزاد نہیں ہوا تھا اور بہت سے طبیعی واقعات کے اسباب سے آگاہ نہیں تھا. ایسے مواقع پر انسان کے ذہن میں بہت سے خیالات پیدا ہوتے ہیں جو بعد کے ادوار میں مقدس اقدار کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں اور لوگ ان کو باور کر لیتے ہیں اور ان کی بات کرتے ہیں. اس طرح اسطورہ یا میت وجود میں آتا ہے. پھر بعد کے ادوار میں جب اسطورہ کا تقدس ختم ہو جاتا ہے اور دوسری اقدار اور افکار ان کی جگہ لے لیتے ہیں تو بعض اساطیر دم توڑ دیتے ہیں، اور ایسے اساطیر حتیٰ سماجی اقدار سے آری ہو جانے والے کارہائے نمایاں بھی افسانے یا لیجنڈ کے طور پر لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتے ہیں. دریاسنا ممکن ہے کہ بعد والے ادوار میں بعض اساطیر نئی زندگی حاصل کر لیں. ان اساطیر میں سے قومی جشن نوروز کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے.
نوروز کے آغاز سے متعلق مختلف طرح کی کہانیاں نقل کی گئی ہیں، لیکن ایک بات مسلم ہے، وہ یہ کہ عید نوروز کا تعلق موسم کی تبدیلی کے ساتھ. قدیم زمانے میں ایرانی کیلنڈر قمری ہوتا تھا، جس کی وجہ سے مختلف جشن منائے جانے کی راہ میں مشکلات پیش آتی تھی. ملک شاہ سلجوقی کے زمانے میں ایرانی کیلنڈر میں تبدیلی کے بعد سے نوروز کا جشن ہمیشہ موسم بہار میں منایا جاتا ہے. قدیم زمانے میں موسموں کی مدت یکساں نہیں ہوتی تھی اور مختلف کتابوں میں موسموں کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں. لیکن ان تقسیمات میں سے ایک تقسیم قدیم ایران میں کریشن میت پر منطبق ہوتی ہے۔ قدیم ایرانی سال کو 6 غیر مساوی حصوں پر تقسیم کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اہورا مزدا نے ہر حصے سے پہلے دنیا کا ایک ماڈل بنایا، مثلا آسمان، پانی، زمین، نباتات، مفید حیوانات اور انسان۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اہورا مزدا نے یہ کام ایک سال کے دوران مختلف اوقات میں اور غیر مساوی فاصلے کے ساتھ انجام دیا۔ اسی ترتیب کے مطابق قدیم ایرانی اپنے تہوار مناتے تھے جنہیں گاہم بار کہا جاتا تھا۔ ان تہواروں میں لوگ اچھی مخلوقات کی تخلیق اور نعمتوں کی عطا پر اہورا مزدا کی تعریف اور شکر ادا کرتے تھے۔ گاہم بار کا ہر جشن 5 دن تک جاری رہتا۔
آخری جشن انسان کی تخلیق کی سالگرہ کے موقع پر منایا جاتا تھا۔ ایرانی اساطیر میں نوروز انسان کی تخلیق کی سالگرہ ہے اور انسان خالق کی سب سے پیاری مخلوق ہے، اسی لیے یہ جشن بہت شکوہ کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ البتہ بہت سی روایات میں نوروز کی نسبت جمشید کے زمانے کے ساتھ دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جمشید، جو کہ پیشدادی بادشاہوں میں سے ہے، نوروز کے دن بادشاہ بنا تھا۔ وہ مجدد دین تھا اور یہ کام اس نے نوروز میں انجام دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہریمن نے برکت کا خاتمہ کر دیا اور کھانے اور پینے سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اس نے ہوا کو چلنے سے روک دیا تھا۔ سارے درخت سوکھ چکے تھے اور دنیا نابودی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ عزت کے حکم پر جم نے اہریمن اور اس کے پیرووں کا رخ کیا، ان کے ساتھ جنگ کی اور اس مشکل کو ختم کر دیا۔ جب لوٹا تو اس فتح کی بدولت سورج چمک رہا تھا۔ لوگوں نے بلند آواز میں کہا، روزے نو، نو روز۔
ایرانی 2500 سال سے زیادہ عرصے سے عید نوروز مناتے چلے آ رہے ہیں اور یہ عید ایرانی عوام کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ ہخامنشی اور اشکانی ادوار میں جشن نوروز منائے جانے کی تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔ صرف بعض روایات اور تاریخی دستاویزات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ہخامنشیوں کے عہد میں نوروز کا جشن منایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کوروش نے بابل پر فتح پائی تو نوروز کے جشن کے دوران اپنے بیٹے کمبوجیا کو بین النہرین کا بادشاہ قرار دیا۔ دوسری جانب ایسا لگتا ہے کہ تخت جمشید کی باشکوہ عمارت میں ہر سال نوروز کا جشن منایا جاتا تھا۔ ہخامنشی کی سلطنت میں بسنے والی تمام اقوام کے نمائندے نوروز کے ایام میں وہاں آتے اور بادشاہ کو تحائف پیش کرتے تھے۔ وہ لوگ اس عمارت کی عظیم الشان سیڑھیوں، محل کے دروازوں اور برجوں والی دیواروں کے پاس سے گزر کر 7 ستون نامی محل میں داخل ہوتے تھے۔ شیر اور سانڈ کی لڑائی والے نقوش کو موسم سرما پر بہار کی فتح کی علامت قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ شیر سورج کی علامت ہے اور سانڈ بارش کی۔ ان ابھرے ہوئے نقوش سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ ایران میں جو سالانہ جشن منایا جاتا تھا اور جس کا تعلق موسموں سے تھا، وہ نوروز کے سوا کوئی اور جشن نہیں تھا۔
تمام اساطیر اور تاریخی روایات سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ نوروز تبدیلی اور نئے ہونے کی علامت ہے اور اس کا تعلق نیچر کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا جشن ہے جو اعتدال ربیعی کے آغاز میں منایا جاتا ہے اور اپنے ساتھ سبزہ اور خوشحالی لاتا ہے۔ نوروز کے قدیم جشن کا آغاز نادرن ہیمسفیئر میں نیا سال شروع ہونے کے لمحے سے ہوتا ہے۔ یہ ایسا جشن ہے جو کئی صدیاں گزرنے اور سماجی حالات میں تبدیلیوں کے باوجود اب تک پوری قوت کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ سبھی ایرانی بلا تفریق قوم، نسل اور مذہب ایام نوروز میں اکٹھے ہو کر یہ جشن مناتے ہیں۔ نوروز انسانوں اور نیچر کو ایک نئے آغاز کی خوشخبری سناتا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگراموں میں ہم نوروز کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سعید برگیر و دهار بیزن برگیر و دهار بیزن کرما حدید آمد، کرما حدید آمد، غمهاش همیشه آمدی، بندش همه آزادی، یک دانه به دو دادی، صد با مزید آمد، صد با مزید آمد،
ابھی آپ سامعین عید نوروز کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، اخباروں کی سرخیوں اور اہم خبروں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ میں ہوں طہٰ شمیم، سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم دنیا کے اہم اخبارات اور نیوز ایجنسیوں کی اہم خبروں کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں مہر نیوز ایجنسی کی سرخیوں سے۔ برطانیہ کو ایران کا قرضہ ادا کرنا چاہیے، برطانیہ کے وزیر دفاع کا اعلان۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا کیمپ میں آتش زدگی سے کئی خیمے جل گئے۔ افغانستان میں پائیدار امن و صلح اور ثبات کا حصول بہت ضروری ہے، ایران۔ پاکستان میں اقتصادی مراکز کو ہفتے میں دو روز بند رکھنے کا فیصلہ۔ سامعین، سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے یمن میں سیز فائر کی پیشکش کی ہے، اور وہ سیز فائر کی پیشکش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کی تفصیلی خبر کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے سعودی عرب کے یمن پر گزشتہ 6 سال سے مسلط کردہ جنگ میں سیز فائر کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کی جنگ بندی کی پیشکش اقوام متحدہ کی سابقہ پیشکش پر مبنی ہے۔ سعودی عرب کی پیشکش یمن پر مسلط کردہ جنگ کے خاتمے، یمن کا محاصرہ ختم کرنے اور مسائل کو سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر مشتمل ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر یمن کی اسلامی تنظیم انصار اللہ نے اس تجویز کو قبول کر لیا تو جنگ بندی کی پیشکش کو فوری نافذ کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ایران پر بھی الزام عائد کیا کہ وہ یمنی فورسز اور قبائل کی حمایت کر رہا ہے، اور اب حوثی قبائل کو اپنے مفادات اور تہران میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ یمن پر مسلط کردہ جنگ میں سعودی عرب کو تاریخی شکست کا سامنا ہے۔ سعودی عرب اس وحشیانہ اور ظالمانہ جنگ میں اپنے اہداف تک پہنچنے میں بری طرح ناکام ہو گیا، اور یمنی عوام، فورسز اور قبائل کی تاریخی استقامت نے سعودی عرب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سعودی عرب کو اس ظالمانہ جنگ میں 10 ممالک کی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن وہ یمن میں اپنے سیاسی اہداف اور مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اور اب ارنا نیوز ایجنسی کی سرخیاں۔ حکومت اپنی پوری طاقت سے صحت کے عملے کے ساتھ ہے، صدر روحانی۔ چینی وزیر خارجہ جلد ہی ایران کا دورہ کریں گے۔ ایرانی قوم شہید فخری زادہ کے بزدلانہ قتل کا بدلہ لے گی، جنرل حاتمی۔ ایران کے جنوبی علاقے میں تیل کی پیداوار میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی شہر تبریز میں بجلی کی موٹروں کی پروڈکشن لائن کا استحصال۔ ایرانی سائیکل سواروں محسن سلگی اور اصغر خالقی کی کارکردگی۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں۔ 26 مارچ کو کسانوں کے بھارت بند کو کانگریس کی حمایت۔ یو پی میں زہریلی شراب سے اموات پر تشویش۔ فروخ آباد میں پرامن پنچایت الیکشن کے انعقاد کے لیے 12 سب انسپکٹروں کا تبادلہ۔ آلو کے دام میں 50% سے بھی زیادہ کی گراوٹ، کسان پریشان۔ سامن، روزنامہ انقلاب نے ایک سرخی لگائی جس کا عنوان ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک منظم سازش ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کے خلاف عرضی پر درخواست مداخلت دائر کرنے والے واشف حسن نے سپریم کورٹ کے ذریعے PIL کی منظوری پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ کیا عدالت عظمیٰ نومبر 2019 کے فیصلے پر اثر نو غور کرے گی۔ بابری مسجد معاملے میں جیت کے باوجود اب بھگوا بریگٹ کی نظریں کاشی اور متھرا کی مساجد پر ہیں، اور سپریم کورٹ میں BJP ترجمان کے ذریعے حالیہ دائر عرضی اس کا ثبوت ہے۔ اس عرضی کو چیلنج کرنے والے ٹیلا مسجد کے معاون متولی کا کہنا ہے کہ BJP لیڈر نے دراصل پارلیمانی ایکٹ ہی کو نہیں بلکہ عدالت عظمیٰ کے نومبر 2019 کے اس فیصلے پر بھی سوال کھڑا کر دیا جس کے تحت بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کی جا رہی ہے۔ BJP لیڈر اشونی اپادھیائے کی مفاد عامہ کی عرضداشت کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع ہونے والے واشف حسن کا کہنا ہے، سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس پارلیمانی ایکٹ کا وجود بھی خطرے میں ہے جو آئین، سیکولرزم اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو تقویت دیتے ہوئے ملک کو ایک لوڑی میں پروتا ہے۔ انہوں نے انقلاب سے بات چیت میں کہا، ہم نے درخواست مداخلت دائر کر کے اس لیے اشونی اپادھیائے کو چیلنج کیا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف ایک منظم سازش کے تحت عدالت پہنچے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس فیصلے نے ایک طرح سے پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 پر بھی مہر ثبت کر دی تھی۔ واشف حسن کا کہنا ہے کہ اشفانی اپادھیائے نے مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کے لیے اپنی عرضی میں تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے، آئینی حقوق کا حوالہ دے کر اس کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال بھی کیا کہ کیا اب عدالت عظمیٰ اپنے ہی فیصلے پر اثر و نو غور کرے گی، کیونکہ اس نے تو پی آئی ایل کو منظور کرتے ہوئے مرکز کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ وعدہ ہے کہ 12 مارچ کو سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے۔ اور اب یو این آئی خبر رساں ایجنسی، معدنیات اور کان کنی سے متعلق ترمیمی بل پر پارلیمنٹ کی مہر۔ بھارت پاکستان تعلقات میں بہتری خوشائند ہیں، عمر عبداللہ۔ اسپین میں 65 برس سے کم عمر کے افراد کی ٹیکہ کاری اور رواں ہفتے شروع ہوگی۔ سپریم کورٹ نے منگل کے روز ایک اہم فیصلے میں کہا کہ حکومت کو مالیاتی فیصلے کرنے کا حق ہے اور 31 اگست 2020 کے بعد لون میریٹوریم کی مدت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ کشمیر برف بارہ کا سلسلہ جاری، گلمرگ میں تقریباً 5 انچ تازہ برف جمع۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات، تو سب سے پہلے ایکسپریس۔ ملک بھر میں آج یوم پاکستان قومی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ کرونا وبا نے مزید 72 افراد کی جان لے لی، جبکہ ملک بھر میں مزید 3,270 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہر ادارہ اپنے آئینی دائرہ کار اور مینڈیٹ کے مطابق کام کرے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری۔ کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر ایس او پیز کی خلاف ورزی پر جرمانہ اور گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، وزیر داخلہ شیخ رشید۔ جنوبی افریقہ میں کرونا وائرس کی نئی قسم کے حوالے سے پاکستانی کھلاڑیوں میں تشویش کی لہر۔ سندھ بلوچستان کی ساحلی پٹی پر ہزاروں کی تعداد میں جیلی فش پہنچ گئیں۔ اور اب روزنامہ جنگ کے اس اداراتی صفحے کا جائزہ لیتے ہیں جس کا عنوان ہے کرونا میں شدت، زیادہ احتیاط لازم۔ اخبار لکھتا ہے کرونا کی تیسری لہر زیادہ خطرناک ہونے کے باعث متقاضی ہے کہ ہر سطح پر زیادہ احتیاط کی جائے اور ایس او پیز پر سختی سے عمل کیا جائے، مگر انسانی فطرت چونکہ غیر معمولی پابندیاں قبول نہیں کرتی، اس لیے COVID-19 کے پھیلاؤ کے 1 برس سے زیادہ کے عرصے میں مکمل یا جزوی لاک ڈاؤنوں سے پریشان حال لوگوں کے لیے سماجی، معاشی، کاروباری اور ثقافتی سرگرمیوں کا جمود مشکلات کا سبب بن رہا ہے۔ متعدد ملکوں میں لوگوں کی بڑی تعداد لاک ڈاؤن اور ایس او پیز سے بیزاری کے اظہار کے لیے گھروں سے نکل آئی ہے۔ وطن عزیز کے وسائل چونکہ تمام پیداواری اور کاروباری سرگرمیاں معطل کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے یہاں زیادہ عرصے کے دوران اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی پر عمل کیا گیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کی بڑی تعداد کو ایک طرف ہنگامی حکومتی امداد سے اپنی فوری ضرورتیں پوری کرنے میں مدد ملی، دوسری جانب احتیاطی تدابیر ملحوظ رکھتے ہوئے معاشی سرگرمیوں کا پہیہ رواں رکھنے کی سبیل پیدا ہوئی۔ مالیاتی اداروں کے اندازوں کے برعکس معاشی بحالی کا عمل جاری رہا اور رواں مالی سال تجارتی خسارے، مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی، مگر اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ میرج ہالز، ہوٹلوں، ریسٹورانوں، بازاروں اور شاپنگ مالز پر عائد کی گئی بعض پابندیوں کے باعث لوگوں کی بڑی تعداد بالخصوص کاروبار کرنے والوں اور بزنس سے متعلق سرگرمیوں سے منسلک محنت کشوں کے لیے گزر بسر میں مشکلات پیدا ہوئیں۔ یہی مسائل یورپ اور امریکہ سمیت دنیا کے متعدد ملکوں میں کسی نہ کسی درجے میں دیکھے گئے۔ چنانچہ جرمنی، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ سمیت یورپ کے بیشتر شہروں میں جزوی لاک ڈاؤنوں کے رد عمل میں مظاہرے ہوئے اور احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ کرونا وائرس سے اب تک دنیا بھر میں 27 لاکھ سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جبکہ اب اس وائرس کے پھیلنے کی رفتار تیز تر ہے، جس کے باعث حکومتیں ایک بار پھر سماجی فاصلے کی پابندیاں عائد کرنے اور لوگوں کی نقل و حرکت محدود کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ پولینڈ، فرانس کے کچھ حصوں اور یوکرائن کے دارالحکومت کے رہائشیوں کو نئی پابندیوں کا سامنا ہے۔ وطن عزیز، اگرچہ ویکسینیشن کا مرحلہ وار آغاز کر چکا ہے، ضروری آلات اور بیماری سے متعلق معلومات بھی دستیاب ہیں، تاہم ایس او پیز اور دیگر پابندیوں کے باعث مختلف شہروں میں کاروباری حلقوں اور محنت کشوں میں پریشانی اور بیزاری کے آثار نمایاں ہیں۔ ہمارے سیاسی رہنما اور علماء سمیت صاحبان فکر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں کو اس حقیقت کا احساس دلائیں کہ پابندیاں کسی کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہوتیں، مگر انسانی جانیں بچانے کا فریضہ حکومتی اداروں ہی نہیں تمام حلقوں پر عائد ہوتا ہے۔ پیر کے روز نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر این سی او سی کے خصوصی اجلاس کا انعقاد انہی کیفیات کے پیش نظر کیا گیا۔ اجلاس میں کیے گئے فیصلے انسانی جانوں کی بقا اور ان سے تعلق رکھنے والے تمام امور میں حفاظت کو یقینی بنانے کے نقطہ نظر سے کیے جا رہے ہیں۔ ان کی پابندی کرنا جہاں ہم سب کا فرض ہے، وہاں اپنے پڑوسیوں، خصوصاً غریب ہمسایوں کے مسائل پر نظر رکھنا بھی ہم سب کی دینی، اخلاقی اور قومی ذمہ داری ہے۔ ان سے کسی صورت روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پاکستان کے اخبار جنگ کے بعد سرخیاں، براڈ شیٹ اسکینڈل کی انکوائری رپورٹ وزیراعظم عمران خان کو پیش۔ آج اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے صدر مملکت، وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول بالکل ٹھیک ہیں سینیٹر فیصل جاوید۔ روسی ویکسین اسپوٹنک کی قیمت بڑھانے کی درخواست مسترد، اور ملک میں کرونا وائرس سے مزید 72 اموات، کیسز کی مثبت شرح 8.2۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے ہماری نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اور اپنے میزبان کو اس وقت نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔عزیز سامعین، سلسلہ وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ہالینڈ کے نو مسلم ارنوڈ وان ڈورن کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ارنوڈ کے بارے میں یہ دوسرا اور آخری پروگرام ہے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ہالینڈ کے سیاستدان نے جو اسلام مخالف فلم فتنہ بنانے میں شریک تھے، اسلام کی اعلی اقدار اور تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ پہلے اسلام مخالف جماعت پارٹی فار فریڈم میں تھے، لیکن اس کو چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد ان کی پارٹی کے ساتھیوں نے آرنوٹ سے تعلقات ختم کر لیے۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ پارٹی فار فریڈم کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میرے سابقہ ساتھیوں کو مجھ سے وحشت ہے، کیونکہ اس تعلق سے پارٹی میں ان کو نقصان ہو جائے گا۔ آرنوڈ نے جب اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو اسلام مخالفین کو صدمہ پہنچا، اور انہوں نے آرنوڈ پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے، لیکن بتدریج انہوں نے اس سیاستدان یعنی آرنوڈ کے خلاف، جو خود بھی اسلام مخالف ان کے محاذ میں شامل تھے، اپنی حرکتیں بند کر دی۔ آرنوڈ اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں نیا نیا مسلمان ہوا تھا تو ہر کوئی مجھ پر الزام تراشی کرتا تھا، لیکن اب میرے فیصلے کے سلسلے میں ایک طرح کی موافقت پائی جاتی ہے، تاہم اب بھی میرے ملک کے بعض افراد منفی رد عمل رکھتے ہیں اور میرا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میں ان کو اہمیت نہیں دیتا۔ وان ڈون اس نقطے کو بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کے بعض پرانے دوستوں نے بھی ان سے قطع تعلق کر لیا ہے، کیونکہ ان کا معیار اسلام سے خوف و نفرت ہے۔ البتہ وان ڈون کہتے ہیں کہ ان کو کسی سے کینہ، نفرت اور کوئی خوف نہیں ہے۔
مسلمان ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ارنوڈ کو فریضہ حج ادا کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ حج کے دوران اس روح پرور فریضے نے اس نو مسلم نوجوان پر بہت گہرا اثر ڈالا، اور یہ فریضہ اس کے لیے ایک یادگار فریضہ بن گیا۔ عام طور سے لاکھوں مسلمانوں کے درمیان اس روحانی فریضے کی ادائیگی کے اثرات ہر مسلمان پر ہوتے ہیں۔ ارنوڈ حج سے متعلق اپنے جذبات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب سے میں مقدس شہر مکہ میں داخل ہوا ہوں، میں اپنی زندگی کے بہترین ایام گزار رہا ہوں۔ حج کے بعد کچھ دن مدینے میں رہنے کا میرا ارادہ ہے۔ ارنوڈ اس سے پہلے مدینہ بھی گئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری بھی دی تھی۔ اس مقدس و پاک جگہ نے ان پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، کیونکہ اس عظیم شخصیت کے بارے میں برسوں تک انہوں نے غلط تصورات اور غلط باتیں سوچی تھیں، اور اب اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ ایک اور فریضہ جو وان ڈورن کو اچھا لگا وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ ایک عبادت جو نماز اور حج کی طرح جو انسان کو خدا کے نزدیک کر دیتی ہے، وہ اس ماہ مبارک کو ایک نئی دنیا قرار دیتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اس مہینے میں لوگ سختیوں اور مشکلات کے مقابلے میں اپنی طاقت اور صبر و تحمل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ روزے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان غریب اور بھوکے پیاسے لوگوں کی سختیاں اور مشکلات کا احساس کرتے ہیں اور ان کی مدد کو آگے آ سکتے ہیں۔ ارنوڈ اس مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماہ رمضان مجھے دنیا کے بھوکے افراد کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اور مغرب کے وقت افطار کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں بھوکے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنا وقت گزارتے ہیں اور بھوک مٹنے کی ان کی کوئی امید بھی نہیں ہوتی۔ ان کے خیال میں ماہ رمضان کے بہترین لمحات افطار کے وقت کے لمحات ہیں کہ سارے روزے دار بھوک اور پیاس کا مشترکہ تجربہ کرنے کے بعد مغرب کی اذان ہوتے ہی ایک دوسرے کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں۔ وہ نماز کے قیام اور دیگر مسلمانوں کو افطاری دینے کو تنہائی میں کمی اور سماجی یکجہتی میں اضافے کا سبب قرار دیتے ہیں۔
سمین آر نوٹ وان ڈون، جو ایک اسلام مخالف سیاستدان تھے اور اسلام مخالف مراکز اور میڈیا کے کام اور ان کے حربوں سے اچھی طرح واقف ہیں، اب خود اسلام مخالف حملوں کا نشانہ بن گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے کام کرنا بہت سخت ہو گیا ہے، کیونکہ ہالینڈ کی حکومت ہمارے خلاف کام کرتی ہے اور ہم سے دشمنی کرتی ہے۔ آرنوٹ کو امریکہ سے اسلام کے بارے میں تقریر کرنے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن ان کے ملک کی حکومت نے تقریر کے لیے ان کو امریکہ جانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں اور آپ کے نظریات خطرناک ہیں، بلیک لسٹ میں آپ کا نام شامل ہے، آپ امریکہ یا کینیڈا نہیں جا سکتے۔ واضح سی بات ہے کہ یہ امتیازی رویہ، وہ بھی ان ممالک میں جو آزادی اور انسانی حقوق کا دم بھرتے ہیں، صرف مسلمانوں کو دباؤ میں رکھنے کے لیے ہے۔ وان ڈون کا کلی طور پر خیال ہے کہ مغرب کے بااثر افراد اور سیاستداں کسی بھی مذہب کو نہیں چاہتے ہیں۔ لوگوں کے عقائد جتنے کمزور ہوں گے تو وہ پیسہ، اقتصاد اور مادی آسائش جیسی اقدار کو زیادہ اہمیت دیں گے، اور یہی مغربی سرمایہ داروں کی خواہش ہے۔ اسی بنا پر مغربی ذرائع ابلاغ لوگوں کے عقائد کمزور کرنے اور اسلام کو ایک خطرناک دین اور معاشرے کے لیے خطرہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ آرنوٹ مسلمانوں میں کچھ متعصب اور شدت پسند افراد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر مذہب اور دنیا کے ہر علاقے میں آپ کو شدت پسند نظر آ جائیں گے، لیکن افسوس کہ ریڈیو، ٹی وی اور دیگر ذرائع ابلاغ 1% شدت پسندوں کو ہی دکھاتے ہیں اور ان کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ مسلمان امن پسند اور محنت کرنے والے ہیں، اگر لوگ اسلام کا زیادہ مطالعہ کریں تو اس کی زیادہ خوبصورتی نمایاں ہوگی۔
سامن، مغربی حکومتوں کی سخت گیری اور ذرائع ابلاغ کے زہریلے پروپیگنڈے کے باوجود ارنوڈ اسلام کے مستقبل کی طرف سے مثبت نظریہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یورپی لوگ یہ سمجھ لیں کہ اسلام اتنا معقول اور اتنا خوبصورت ہے تو یقینی طور پر اس دین کی طرف ان کا رجحان پیدا ہوگا۔ وہ نوجوانوں پر انحصار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام سخت گیریوں کے بعد بھی تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم ہالینڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کھلا ذہن رکھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات کے خواہاں ہیں، اور ہمارا کام روز بروز بہتر ہو رہا ہے۔ وہ سب کو، خاص طور سے نوجوانوں کو، نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور سیکھیں اور علم حاصل کریں، کیونکہ اسلام میں حصول علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وان ڈون اپنے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے ملک ہالینڈ اور دیگر مغربی ممالک میں اسلام کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ میں مصروف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ذمہ داری کا احساس کیا اور اس کو ایک ضرورت سمجھتا ہوں، اور جو میں نے غلطی کی ہے اس کا ازالہ کر سکوں، لہٰذا اپنی مہارت اور استعداد سے اسلام کے حقائق کے فروغ کے لیے استفادہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ارنوڈ نے اسی مقصد سے ہالینڈ میں ایک اسلامی پارٹی کی تشکیل کی ہے تاکہ اس کے اراکین کی مدد سے دین مبین اسلام کی تبلیغ اور ترویج کر سکیں۔
دین اسلام کی تبلیغ کا ایک بہترین طریقہ اس کی اعلیٰ تعلیمات پر صحیح عمل کرنا ہے، تاکہ دوسرے افراد مسلمان کو دیکھ کر اس ترقی پسند اور انسانیت ساز دین کی حقیقت سے واقف ہوں۔ آرنوڈ وان یہ کام انجام دینے میں خاص طور سے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے بارے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والے اس بات سے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اچھا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ میرے طریقہ کار پر میرے مسلمان ہونے کا زیادہ اثر ہوا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا ادراک میرے ساتھ اور میری صحبت میں رہنے والے لوگ کرتے ہیں۔ آرنوڈ کا بڑا بیٹا سکندر اپنے والد کے نئے طور طریقوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ سکندر اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد مسلمان ہونے کے بعد بہت امن پسند ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ موضوع اسلام میں مثبت نقطے کا غماز بنا، یہی موضوع مسلمانوں کے بارے میں میرے تصور کی تبدیلی کا باعث بنا، لہٰذا میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ایک اور چیز جس نے اسلام کے مطالعے میں سکندر کی مدد کی وہ ان کا ہم جماعت تھا۔ یہ نو مسلم نوجوان کہتے ہیں کہ میرا ہم جماعت مسلمان ایک نوجوان مسلمان نمونۂ عمل تھا جس نے مجھے اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب دلائی۔ وہ ایک صاحب کردار مسلمان ہے اور روزانہ مجھے ایک نیا نقطہ سکھاتا ہے۔ سکندر کے اسلام قبول کرنے میں ان کے دوست کے اثرات سے پتہ چلتا ہے کہ دوست اور اچھے نیزدانہ ساتھی کے انتخاب پر اسلام کی تاکید کتنی صحیح اور حکمت آمیز ہے۔ اب آرنولڈ وان اور ان کا بیٹا ایک نئی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسی دنیا روحانیت، محبت، سکون، اطمینان سے سرشار ہے۔ آرنولڈ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کے سائے میں گزارنے والی اپنی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں خوش نصیب ہوں کیونکہ خدا نے میری ہدایت کی ہے اور چاہتا ہوں کہ سب لوگ یہ خوش نصیبی اور سکون و اطمینان حاصل کریں۔ میں سوچتا ہوں کہ میری زندگی پہلے سے کہیں زیادہ قوی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔